جمعرات یکم اکتوبر کی سربین کے ساتھ ماہوارہ صدر کا سلام. امریکہ کہتا ہے کہ شام میں روس کی بمباری داعش کے خلاف نہیں بلکہ شامی باغیوں کے خلاف ہے. ایک تجزیہ کار نے اس اختلاف کے بارے میں خبردار کیا.
امریکہ اور روس کے اتحادی ایک دوسرے کے سامنے بالکل مکمل طور پر متحارب ہو جائیں گے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. روس نے عرب ملک شام کے اندر آج دوسرے دن بھی فضائی حملے کیے ہیں اور اس کے بقول اس کی فضائیہ نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے ایک درجن سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے ادلیب کے قریب دولت اسلامیہ کے اسلحے کی ڈپو اور حما کے قریب تین منزلہ کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا. اسی دوران امریکہ اور روس نے اتفاق کیا ہے کہ شام میں کسی بھی طرح کے تصادم سے بچنے کے لیے دونوں ملکوں کی مسلح افواج ایک دوسرے سے قریبی رابطے میں رہیں گی. امریکہ کا شکوہ ہے کہ روس نے شام میں فوجی کارروائی کے متعلق صرف ایک گھنٹے پہلے ہی اسے آگاہ کیا. افغان حکومت نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے طالبان کو پسپا کر کے شمالی شہر قندوز کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے، مگر ایسی اطلاعات ہیں کہ قندوز کے کئی علاقوں میں اب بھی سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان دو بدو لڑائی ہو رہی ہے. طالبان کہتے ہیں کہ ان کے جنگجو سیکیورٹی فورسز کے حصار میں آنے سے بچنے کے لیے شہر کے نواحی علاقوں میں پھیل گئے ہیں. ادھر کابل میں لوگوں نے طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور طالبان مردہ باد کے نعرے لگائے. اسی دوران پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب فضائی حملے کیے ہیں جن میں اس کے بقول 25 شدت پسند مارے گئے ہیں. فوج نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے دتہ خیل کے قریب شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے. تاہم آزاد ذرائع سے ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. پاکستان کے ضلع سوات میں پولیس کہتی ہے کہ دو مسلح حملوں میں امن کمیٹی کا ایک ممبر ہلاک اور ایک خاتون زخمی ہو گئیں. کلعدم تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. سوات سے صحافی انور شاہ.
تانہ کانجو کے محرر امجد غفور نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ دمغار کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں نامعلوم افراد نے رحیم شاہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. دوسرا حملہ سیر ٹیلی گرام کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جنرل کونسلر دلدار کے گھر پر کیا گیا ہے، اور یہ حملہ ان کے گھر پر دستی بم کے ذریعے کیا گیا ہے جس سے گھر میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے.
حکومت پاکستان نے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت وزارت داخلہ ان تنظیموں کی براہ راست نگرانی کرے گی اور انہیں حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عطیات یا فنڈز جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا،
انٹرنیشنل این جی اوز پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر فنڈز ریز نہیں کر سکیں گے جب تک وہ حکومت پاکستان کی اجازت نہ لیں گے. اس سے پہلے تو مادر پدر آزادی تھی، جہاں سے مرضی فنڈ جنریٹ کر لیں، باہر سے بھی اندر سے بھی، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی مانیٹرنگ نہیں.
دنیا میں خوراک کی چند بڑی کمپنیوں کے سربراہوں نے عالمی رہنماؤں کو ایک کھلا خط لکھا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے. سبا ناز.
ان کمپنیوں میں یونیلیور، مارس، نیسلے امریکہ وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکومتیں زرعی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ خوراک کی نقل و حمل ماحول دوست ذرائع سے کی جائے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بدلے میں خوراک کی رسد کے ذرائع زیادہ پائیدار بنائیں گے اور بہترین ماحول دوست طریقے اختیار کریں گے.
انگلینڈ اور ویلز میں گاڑیوں میں بچوں کی موجودگی میں سگریٹ پینے پر پابندی کا قانون نافذ العمل ہو گیا ہے. ثنا گلزار.
قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں اور مسافروں کو £50 جرمانہ دینا ہوگا، مگر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شروع میں نرمی سے کام لے گی. قانون کے تحت گاڑی میں اگر کوئی 18 برس سے کم عمر شخص ہوگا تب بھی سگریٹ نوش اس پابندی کی زد میں ہوں گے، خواہ دروازوں کے شیشے اور سن روف ہی کیوں نہ کھلے ہوں. اسکاٹ لینڈ کی پارلیمان بھی توقع ہے کہ اگلے برس اسی طرح کا قانون منظور کرے گی.
چین کے جنوبی صوبے گوانگشی میں پولیس آج ہونے والے ایک اور دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہے. کل بھی وہاں سلسلے وار دھماکوں میں 7 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے. ظہیر الدین بابر.
تازہ دھماکے میں ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا. کل ہونے والے دھماکے کہا جاتا ہے کہ پارسل بموں سے کیے گئے جو جیل، ہسپتال اور شاپنگ مال سمیت کئی جگہوں پر ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے تھے. چینی حکام نے ایک 33 سالہ شخص پر دھماکوں میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ ان دھماکوں کو دہشت گردی کی بجائے مجرمانہ اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
اور زمبابوے کی حکومت نے بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے شمسی توانائی سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے بجلی سے چلنے والے ہیٹر اور گیزر کے استعمال پر پابندی ہوگی اور انہیں شمسی توانائی سے چلایا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری ایک سرخی ہے کہ افغان حکومت کے دعوے کے باوجود قندوز میں شدید لڑائی ابھی جاری ہے. اس خبر کی تفصیلات آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے, لیکن ہم بڑی خبر ہماری یہ ہے کہ شام میں امریکہ اور روس ایک دوسرے سے شاکی ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ شام میں روس کی بمباری داعش کے خلاف نہیں بلکہ شامی باغیوں کے خلاف ہے. یہ شامی باغی وہ ہیں جنہیں امریکہ سیرین لبریشن آرمی کہتا ہے اور جنہیں تربیت فراہم کرتا ہے. روس نے اس الزام کی تردید کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ حملے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں. روس کہتا ہے کہ شام میں داعش ٹھکانوں پر روسی فضائیہ کے حملے آج دوسرے روز بھی جاری رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ شام میں امریکہ اور روس کی حکمت عملیوں میں اختلافات تو بالکل واضح ہے, تو کیا اب شام میں روس اور امریکہ کے درمیان نئی کشیدگی شروع ہونے والی ہے؟ روس کی شام کے معاملے پر حاوی ہو گیا ہے, روس شام کے معاملے پر حاوی ہو گیا ہے یا الجھ کر رہ گیا ہے؟ شام کی خانہ جنگی حل ہونے کی سمت بڑھتی نظر آ رہی ہے یا معاملہ مزید بگڑ گیا؟ پروگرام میں تفصیل سے واشنگٹن, روس اور لندن میں مقیم تجزیہ کاروں سے بات کریں گے, لیکن پہلے یہ سنیے کہ شام پر حملوں کے بارے میں روس کی وزارت دفاع کا کیا کہنا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے براسلوں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
آج کیے جانے والے روسی فضائی حملوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کی تباہی سے متعلق دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے, لیکن شام کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج کی مدد سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگو کوناشنکوف نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ درجنوں روسی جہاز شام میں موجود ہیں.
روسی فورسز کے لیے شام میں ایک ایویشن گروپ بنا لیا گیا ہے. اس میں 50 سے زیادہ جہاز اور ہیلی کاپٹر موجود ہیں اور اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے مضبوط اور ماہر میرین بٹالین تعینات ہوگی. ابتدائی 24 گھنٹوں میں دن اور رات کے وقت شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 12 ٹھکانوں پر تاک کر حملے کیے گئے. آج دن میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 8 ٹھکانوں پر 20 حملے کیے گئے.
روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے شام میں روسی فضائی حملوں کے دوران عام شہریوں کی ہلاکت کو مسترد کیا ہے, لیکن ایسی اطلاعات کی تحقیقات کا وعدہ بھی کیا ہے. ادھر ماسکو میں تعینات شامی سفیر ریاض حداد نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران اصرار کیا ہے کہ روس کے فضائی حملے صرف شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف ہی کیے گئے ہیں.
دنیا کو اب احساس ہو گیا ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ شامی عرب فوج ہی اکیلے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. اس نے اس کام میں مہارت حاصل کی ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی سے نمٹے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے, اور اس کام کے لیے سب کو صدر بشار الاسد کی سربراہی میں شامی عرب فوج سے رابطہ رکھنا اور تعاون کرنا ہوگا.
توقع ہے کہ دونوں عالمی طاقتوں روس اور امریکہ کے درمیان آج مذاکرات ہوں گے, جن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ شام پر فضائی حملوں کے دوران دونوں ممالک کی فورسز کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور روس ایک ہنگامی نظام وضع کریں گے تاکہ شام کے بارے میں رابطہ رکھا جا سکے. ادھر امریکی سینیٹر جان میکین نے سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ابتدائی حملے سی آئی اے کے تربیت یافتہ افراد اور گروپس پر کیے ہیں، جس سے ماسکو کی صدر بشار الاسد کے بارے میں ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دعوے اگر درست ثابت ہوتے ہیں تو اس سے دونوں سپر پاورز کے درمیان تناؤ بڑھ سکتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے خلاصوں کا مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا شام میں امریکی پالیسی پسپائی پر نظر آتی ہے۔ ہم نے واشنگٹن میں مقیم دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی، جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو سیکیورٹی امور میں نجی طور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں۔
جی نہیں، یہ دھچکا امریکہ کی فورن پالیسی لیے نہیں ہے، یہ رشیا کا جو ہے انیشیٹ کر رہا ہے کہ سیرین کواگمائر میں پھنسنے کے لیے۔ اس میں دیکھیے، امریکن میڈیا میں بھی یہ غلطی کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ سرخیاں ہو رہی ہیں کہ پوٹن ہیز آؤٹ منوورڈ اوباما۔ میرے حساب سے اوباما بہت سمجھ کی پالیسی کو پرسو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، افغانستان میں وہ پالیسی یہ ہے کہ ایئر پاور استعمال کریں گے اور کولیشن کو استعمال کرتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ جو ہے امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس انوالو نہ ہو وہاں پہ۔ اور جو ویکنیس امریکہ کی یہ ہے کہ امریکہ کو کوئی اچھی فائٹنگ فورس نہیں ملی۔ جو سب سے بڑا جو دھچکا جو امریکہ کو پہنچا، رشیا کی وجہ سے نہیں پہنچا، امریکہ کو جو پالیسی جو دھچکا پہنچا، انہوں نے اتنے لوگوں کو ٹرین کیا اور وہ ان کو جو القاعدہ نے، النصرہ نے اور آئی ایس ایس نے مار مار کے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اب امریکہ کے پاس جو ہے فری سیرین آرمی ایک میجر گروپ جو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو رشیا نے ٹارگیٹ کیا۔ جو کل جو انہوں نے بمباری کیا ہے وہ فری سیرین آرمی کو ٹارگیٹ کیا، انہوں نے آئی ایس ایس کو ٹارگیٹ نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے غلطی جو کر رہا ہے رشیا میرے حساب سے، وہ یہ ہے کہ رشیا جو انیشیٹ کر لیا، رشیا یہ بھول گیا کہ ایک مسلم ملک میں جو ہے انوالو ہونا بہت آسان ہے اور وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ نے یہ لیسن سیکھا ہے جب عراق انویژن کیا تھا 2003 میں۔ پوٹن جو ہے اس قدر مگن ہے اپنے رشیا کی گلوبل سٹیٹس بڑھانے کے لیے کہ وہ بالکل اس اندھا دھند جو ہے سیریا میں انوالو ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر احسان احراری، یہ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں وہ عناصر بھی نشانہ بنے ہیں جو فری سیرین لبریشن آرمی کے لوگ تھے، جیسا کہ امریکہ نے شکایت بھی کی ہے روس سے اس بارے میں، لیکن روس نے بہرحال اس کی تردید کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ صرف ان علاقوں پر بمباری کی گئی ہے جو آئی ایس کے زیر قبضہ ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ویسٹ ہے اور روس، ان کی دونوں میں آپس میں بھی ٹھن جائے گی اور دونوں میں کشیدگی ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ روس انہیں بھی نشانہ بنا رہا ہے جو ان کے ایسٹ ہیں، کیونکہ سیرین لبریشن آرمی تو امریکہ کی اور مغربی طاقتوں کا ایسٹ سمجھا جاتا ہے وہاں پر۔
میں سمجھتا ہوں ٹینشن بڑھیں گے دونوں میں، ابھی بڑھے ہوئے ہیں فی الحال۔ دیکھیے، جو پوٹن اور اوباما کی جو ملاقات ہوئی تھی بہت ہی ٹینس ملاقات رہی، اور اس کے ایک دن کے بعد ہی انہوں نے پوٹن نے فیصلہ کیا کہ ہم جم جا کے بمباری کریں گے۔ نہیں، رشیا بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، رشیا کا بیان بالکل غلط ہے کہ بولا کہ ہم نے آئیسس کو ٹارگیٹ کیا ہے اور دوسرے گروپ کو نہیں ٹارگیٹ نہیں کیا ہے۔ رشیا کے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، آئیسس اینڈ ادر ٹیررسٹ گروپس، ادر ٹیررسٹ گروپ جو ہے ایک یوفیمزم ہے فری سیرین آرمی کے لیے، یا ایسے گروپ جو بشار اسد کے خلاف ہے۔ دیکھیے، رشیا کی پالیسی کا سب سے پہلا عنصر رشیا کی پالیسی یہ ہے کہ سپورٹ اسد، سپورٹ اسد، سپورٹ اسد، اور امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ نہیں، اٹیک آئیسس، اسد ہیز ٹو گو۔
تو کیا مگر اب بھی امریکہ اسد مخالف قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا، یا موجودہ صورتحال میں اسد کی پوزیشن پر، صدر اسد کی پوزیشن پر کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے، جیسے کہ روس کا کہنا ہے؟
یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے، وہ مفاہمت ہونے والی ہے۔ جو یو این میں جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ اوباما میں اور پوٹن میں، پھر کل مطلب یسٹرڈے جو ملاقات ہوئی ہے کیری میں اور رشین فورن منسٹر میں لیوراو میں، اس میں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ اسد کے جانے کے امکانات کیا ہے، کن حالات میں جائے گا اسد، اس کا ریزولوشن کیا ہوگا. امریکہ کے پاس سب سے بڑی پریشانی یہ، دوسری پریشانی نمبر دو یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، امریکہ کے پاس کوئی ایسا، کسی کے پاس کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے کہ اسد آفٹر اسد واٹ. تو آفٹر اسد واٹ میں سب کے سب اٹکے ہوئے ہیں.
تو ڈاکٹر احسان احراری، موجودہ صورتحال میں تو یوں لگ رہا ہے کہ اب روس اور امریکہ کی آپس کی کشیدگی شروع ہو جائے گی اور شام کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، آئی ایس وہیں کی وہیں رہ جائے گی.
اس میں بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اس میں آئی ایس ایس کی جو ہے اس کا ایڈوانٹیج تو بہت زیادہ ہے.
یہ تو اس کی کامیابی ہوئی نا، پھر آئی ایس ایس کی کامیابی
بالکل ہے، اس لیے کہ امریکہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسد واٹ، اور رشیا جو بول رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو صرف اسد جی کو رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگلے چند ہفتوں میں اگر رشیا نے ممبئی جنگ جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسد کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی کچھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ فائٹنگ جو ہے جنگ آئی سی اور اسد میں چلے گی، اور امریکہ کا جس امریکہ کا ڈفرینٹ نقصان ہے اس میں. اس میں جو ہے امریکہ کی اگر فری سیرین آرمی کی تباہی ہوئی تو اس میں ریڈیکلزم بڑھے گا وہاں پہ سیریا میں، اور جو بقیہ پرو امریکن فورسز ہیں وہ بھی آئی سی کو جوائن کریں گی. یہ خدشہ ہے امریکہ کے پاس، یہ امریکہ کے سی آئی اے پڑھ رہی ہے، اس کو اسٹڈی کر رہی ہے، اس کو غور کر رہی ہے، اسی لیے بھی فیری جو ہے ڈسکشن کر رہا ہے لیوروف سے، رشن فارن منسٹر سے. امریکہ اس سالوں سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، یہ نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں ہم کچھ نہیں کریں، تم یا تو گیم ہماری طرف سے کھیلو یا ہم گیم نہیں کھیلیں گے تمہارے تم سے.
واشنگٹن سے یہ تھے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. امریکہ صدر اسد کا مخالف اور روس حامی، اس میں ایک اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ روس کی شام میں اصل اہداف کیا ہیں؟ ماسکو میں مقیم سینئر صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا.
دیکھیں جی، روس کا پہلا کہنا تو یہ ہے کہ جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے شام اور عراق کے علاقے میں، اس میں انہوں نے مغرب میں جو اصل پتھر پیدا کی تھی، جو یہاں پہ واقعات ہوئے، صدام کا مارا جانا، وہاں پہ حملہ، پھر بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیے جانے کی کوشش، اس کی وجہ سے جو داعش ہیں انہوں نے سر اٹھایا، جن کو ظاہر ہے بقول روس کی حکومت کے بھی کہ کھل کے تو نہیں کہتے کہ اس کو بھی سی آئی اے اور ویسٹ کی سپورٹ حاصل ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ خطرہ ہے دہشت گردی کا، یہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں، یہ اسے پھیل جانے کی، یہ پھیل بھی سکتا ہے. تو انہوں نے پہلے جو کوالیشن بنایا ہے ویسٹ نے، اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کوالیشن وسیع نہیں ہے، اس میں خطے کے ملک بھی شامل ہونے چاہیے، خصوصاً ایران بھی شامل ہونا چاہیے اور روس کا بھی کچھ نہ تعلق بنتا ہے. اب روس نے اپنے طور پہ بشار الاسد کی درخواست پہ مدد دینے کے لیے وہاں پہ اپنی فضائیہ بھیجوائی ہے، جس نے پہلی بار کل 30 ستمبر کو وہاں حملے کیے ہیں، اور جو رپورٹس انہوں نے پیش کی ہیں حکومت نے، اس کے مطابق ان کو خاصا نقصان پہنچایا ہے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ روس کی فوج ایک مرتبہ افغانستان بھی گئی تھی، وہاں پر جو پھر روس کی افواج کا جو حشر ہوا وہ تو اب سامنے ہے، اب وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، سب کے سامنے ہے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ شام میں بھی ایک مرتبہ وہی تاریخ دہرائی جائے؟
اصل میں جی، زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں. زمینی حقائق یہ ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول ہے بہت طویل، جبکہ ان علاقوں میں تمام ملکوں کی اپنی اپنی حدود ہیں. پاکستان میں امریکہ کا اثر بہت زیادہ تھا، جبکہ اس علاقے میں اگر امریکہ کا اثر ہے تو وہ یا تو بہت معدوم ہو چکا ہے یا بہت بکھرا ہوا ہے، جیسے عراق کا معاملہ اور ساتھ ہی ایران کی حکومت ہے. یہ درست ہے کہ روس بھی وہاں چلا گیا اور امریکہ بھی وہاں چلا گیا، لیکن اب ایسے ہے کہ وہاں پہ امریکہ نہیں تھا افغانستان میں. افغانستان میں امریکہ پاکستان کے توسط سے پراکسی وار لڑ رہا تھا، لیکن یہاں پہ ایک ہی مد مقابل ہے جس کے خلاف لڑا جا رہا ہے، اور وہ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے. اس لیے میرا خیال ہے ان کا اختلاف آپس میں نہیں بنے گا.
مگر کیا ایسا لگتا ہے کہ روس نے جو بہت ہی گرم جوشی دکھائی ہے شام کے مسئلے کو حل کرنے میں، یہ واقعی اس سے شام کا مسئلہ حل ہوگا، یا یہ کہ وہاں پر اور بھی کئی طاقتیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، ایران ہے، امریکہ ہے، آئی ایس ہے، اور کچھ جو عرب ممالک ہیں وہ آئی ایس کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا یا اور الجھ کے رہ جائے گا؟
महापारा, मैं आपसे थोड़ा सा खिलाफ कर लूं कि रूस ने गर्म जोशी नहीं दिखाई, रूस ने बहुत कूल तरीके से आगे चला है। जब से ये सारा वाकया हुआ है, शाम के वाकयात हुए हैं, आप देखें कि इराक, लीबिया, ट्यूनिस ये सब देख लें, इनमें पहली बार रूस ने स्टैंड लिया कि शाम के सदर को नहीं जाना चाहिए, वहां के अंदरूनी मामला और तरह के हैं, इराकियों शामियों को अपना मसला खुद तय करना चाहिए। बहरहाल इसकी एक छोटी सी वजह यह भी है कि रूस की दो, जैसे पहले भी कहा हमने कि दो वहां पे स्ट्रिप्स हैं, वो अड्डे हैं, बहरी अड्डे हैं या बहरी पॉइंट्स हैं, तो रूस नहीं चाहेगा कि शाम में इस किस्म के मामलात ज्यादा खराब हों। हाँ, और ये कहना कि वो मामला हल हो जाएगा, शायद फौरी तौर पर हल ना हो सके, लेकिन वहां पे दहशत गर्दों की कुव्वत यकीनन कमजोर होगी, और पहला हदफ यही है कि आलमी दहशत गर्दों की कुव्वत को कमजोर किया जाए, उसके बाद उन्हें घेर के खत्म किया जाए या गिरफ्तार किया जाए या जो भी किया जाए।
ये थे मास्को में मुकीम सहाफी मुजाहिद मिर्जा, जो कह रहे थे कि रूस बहुत ही तहम्मुल से आगे बढ़ा है और जाहिर है कि कोशिश यही है कि शाम की खाना जंगी खत्म कराई जाए। अब देखना यह है कि क्या अमरीका और रूस के दरमियान शाम में तावुन बढ़ेगा या ये किसी नई कशीदगी का आगाज है। लंदन में मुकीम प्रोफेसर अमीन मुगल बाएं बाजू के मुफक्किर हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं।
देखिए, ये तो ख्याल सराय करना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए कि अमेरिका और रूस दोनों कोशिश ये कर रहे हैं दूसरे से मुफाहमत करने की। अब वो कहाँ तक चलती है और वो एक देखने वाली चीज है। असल में सूरत हाल इस वक्त ये है कि रूस के वहां पर फजाई हमलों के बाद अमेरिका का ये एतराज है कि रूस दरअसल दहशत पसंदों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका के इत्तेहादियों पर के खिलाफ लगा हुआ है, जो के वहां पर अमेरिका के तआवुन से बशार उल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले हैं। इस पर रूसियों ने ये कहा है कि देखिए भाई, हम ये जो है मामला वो ये है कि हम हर उस ग्रोह को इस वक्त दहशत गर्द समझते हैं जो कि शाम की हुकूमत के मुखालिफ हैं, और उसमें अगर कोई अमरीकी लोग भी शामिल हैं, यानी अमरीका के इत्तेहादी भी शामिल हैं, तो उनको भी हम इत्तेहादी वो दहशत गर्द के तौर पर।
तो ये तो फिर अब दोनों के मफादात बहुत मुख्तलिफ हो गए ना, कि अमरीका शामी बागियों को शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया से अलग एक ग्रोह करार देता है, रूस इनको एक ही समझता है, दोनों के नुक्ते नजर में और जावियों में बड़ा फर्क है। तो इससे तो दोनों ताकतों के दरमियान ये नहीं लग रहा कि तावुन होगा, ये तो लग रहा है कि कुछ कशीदगी होगी दोनों में।
हाँ, लेकिन उसमें ये देखने वाली बात यही होगी ना कि अमरीका इस वक्त अगर फर्ज करें कि उसके साथ रूस के साथ इस बात पर तैयार हो जाता है, चलिए हम दहशत गर्दों को के खिलाफ आपके साथ मिलकर काम करते हैं। मुश्किल ये होती है सियासत में, खासतौर पे जंग में, कि तीन कोनी लड़ाई नहीं हुआ करती, यानी हमेशा हर जंग में अगर फर्ज करें तीन फरीक भी हों तो वो बिल आखिर एक बाइनरी सूरत हाल पैदा कर देती है। इसलिए कि आपको ये तय करना पड़ता है कि आपके जो दोस्त साथी हैं, वो अगर आप कहते हैं कि हम आपके भी खिलाफ हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं, और हम एक तीसरा रास्ता चाहते हैं, तो बिल आखिर वो लड़ाई में ये होता है कि आपको एक का साथ देना पड़ता है और दूसरे, यानी वो लड़ाई में दो तीन फरीक बिल आखिर दो फरीक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, यानी उसमें एक बीच में से दुश्मन जो है वो निकालना पड़ता है। अब अमरीका को बिल आखिर ये फैसला करना पड़ेगा कि वो दहशतगर्दी के ज्यादा खिलाफ है या के शाम की के बशारुल असद के खिलाफ है। जाती तौर पे मुझे भी बशारुल असद से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो एक उनका जो
बहरहाल एक डिक्टेटर हैं वो।
हाँ, बिल्कुल एक डिक्टेटर हैं, तो इसलिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमरीका को देखनी होगी कि भाई दाइश के खिलाफ पहले दाइश को खत्म करो, उसके बाद अगर बशारुल असद की बारी आती है तो फिर अमरीका उसके साथ रूस के साथ बात कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता तो ये है कि दोनों के दरमियान मुफाहमत बनेगी। अच्छा, लेकिन अगर नहीं बनती तो जाहिर है कि वो बदकिस्मत।
आपने कहा कि दोनों के दरमियान मुफाहमत बनेगी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बशार अल असद एक डिक्टेटर हैं اور ان کے اقتدار کے ہٹنے سے بقول مبصرین کے شدت پسند طاقتور ہو جائیں گے, جیسے کہ وہاں پر آئی ایس طاقتور ہوتی نظر آ رہی ہے سب کو, تو اب امریکہ اور روس کے لیے تبدیلی کی قدر مشترک کیا ہو سکتی ہے؟
وہی قدر مشترک یہی ہوگی کہ انہیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی ان دو دشمنوں میں سے کس کو پہلے ختم کرنا ہے, کون سا بڑا دشمن ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بالآخر یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی پہلے ان کو تو داعش والوں کو, وہ لوگ جو کہ امریکہ کے نام کے ساتھ مل کر دراصل داعش کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان سے دستبرداری اختیار کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں معاملے میں ظاہر ہے کہ امریکہ اور روس اور روس کے اتحادی ایک دوسرے کے سامنے بالکل مکمل طور پر متحارب ہو جائیں گے.
لندن میں مقیم بائیں بازو کے مفکر امین مغل, شام میں امریکہ اور روس ایک دوسرے سے شاکی کیوں ہیں؟ اس پر ہم نے پروگرام میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی, اور اس وقت ہماری شہ سرخی یہی ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کہ شام میں روسی طیاروں کے تازہ فضائی حملے جاری ہیں. پروگرام میں آگے آپ کو قندوز لیے چلیں گے, جہاں اس وقت ہمارے نامہ نگار موجود ہیں جو ہیلی کاپٹر پر تمام حالات خود دیکھ کر آئے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے زمبابوے کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 131 رن سے جیت لیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 259 رنز بنائے. محمد رضوان نے 75 رنز ناٹ آؤٹ اور عماد وسیم نے 61 رنز سکور کیے. ان دونوں نے چھٹی وکٹ کی شراکت میں 124 رنز کا اضافہ کیا. سرفراز احمد 44 اور شعیب ملک 31 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. جواب میں زمبابوے کی ٹیم صرف 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. لیگ اسپنر یاسر شاہ نے کریئر کی بہترین بالنگ کرتے ہوئے صرف 26 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں. شعیب ملک نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے ہفتے کے روز کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم اس سے پہلے زمبابوے کے خلاف T20 سیریز بھی 2-0 سے جیت چکی ہے. پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج کراچی میں بنگلہ دیشی ٹیم کے خلاف دوسرا T20 انٹرنیشنل 34 رن سے جیت لیا. اس کے ساتھ ہی اس نے T20 سیریز بھی 2-0 سے جیت لی. پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 114 رنز بنائے. جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم 7 وکٹوں پر 80 رنز بنا پائی. چیمپئنز لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے وولفسبرگ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ریال میڈرڈ نے مالمو کو 2-0 سے ہرایا. دونوں گول کرسٹیانو رونالڈو نے کیے اور اپنے مجموعی گول کی تعداد 501 تک پہنچا دی. وہ ریال میڈرڈ کی طرف سے سب سے زیادہ 328 گول کا ریکارڈ بھی برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے. مینچسٹر سٹی نے بھی بوروسیا مونشن گلڈ باخ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. آئی سی سی نے خواتین کرکٹ کی نئی عالمی رینکنگ متعارف کرائی ہے, جس میں ٹیموں کی درجہ بندی ان کی تینوں فارمیٹس کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوا کرے گی. آج جاری کی گئی پہلی رینکنگ میں آسٹریلیا پہلے نمبر پر ہے. پاکستان کا نمبر 7 ہے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے دبئی پہنچ گئی ہے اور کل اس کا پہلا پریکٹس سیشن ہوگا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی عبدالرشید شکور. افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ شمالی شہر قندوز کے اہم مقامات پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے, مگر اس بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی ہیں. بی بی سی پشتو سروس کے نامہ نگار سعید انور قندوز سے ابھی واپس پہنچے ہیں, ان سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی.
بے نظیر بھٹو قتل کیس میں استغاثہ کے اہم گواہ امریکی صحافی مارک سیگل ویڈیو لنک کے ذریعے راولپنڈی کی عدالت کو اپنا بیان قلم بند کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے انہیں ای میل کی تھی جس میں لکھا تھا کہ اگر انہیں مار دیا جائے تو ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہوں گے. روس نے شام میں آج دوسرے دن بھی فضائی حملے کیے ہیں جن میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ایک درجن سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. افغان شہر قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے جبکہ کابل میں لوگوں نے طالبان کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب فضائی حملوں میں 25 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور حکومت پاکستان نے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی کرنے ان کی فنڈنگ کو حکومتی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
آپ نے اہم خبروں کا خلاصہ سنا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اب چلتے ہیں افغانستان جہاں افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ شمالی شہر قندوز کے اہم مقامات پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے مگر اس بارے میں اطلاعات متضاد ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شہر میں شدید لڑائی جاری ہے. بی بی سی پشتو سروس کی نامہ نگار سعید انور قندوز سے واپس پہنچے ہیں اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. سعید, آپ نے ہیلی کاپٹر پر وہاں کا شہر کا پورے دورہ کیا ہے, کیا دیکھا ہے آپ نے؟
جی بالکل, ہم آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے کابل سے قندوز شہر گئے. ہم ایئرپورٹ میں اترے, وہاں افغان سیکیورٹی حکام کا ایک پریس کانفرنس جاری تھا. افغانستان کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مراد علی مراد نے کہا کہ شہر کے اہم علاقوں میں افغان فورسز نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے, جیسے پولیس ہیڈ کوارٹر, گورنر ہاؤس, قندوز کی جیل اور اس طرح کے کئی دیگر اہم مقامات. لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب بھی شہر کے کچھ علاقوں میں تقریباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر طالبان اور افغان فورسز کے درمیان اب بھی لڑائی جاری ہے. جو لوگ آج صبح خاص کر ایک پروونشل کونسل کے ممبر صوبہ شہر کا دورہ کر کے واپس ایئرپورٹ آئے تھے, ان سے میری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ طالبان اب بھی کچھ گھروں میں ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز پر ان گھروں سے فائرنگ کرتے ہیں. تو ہمیں اس ایئرپورٹ سے تقریباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر باہر لے جایا گیا, جو 2 دن پہلے فرنٹ لائن تھا افغان فورسز اور طالبان کے درمیان, جو اب وہاں طالبان کے 2 گاڑیوں کو ہوائی بمباری میں نشانہ بنایا گیا تھا, جہاں اب بھی لاشیں پڑی تھیں. اس سے آگے اس لیے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کا کہنا تھا کہ شہر کے کچھ علاقوں میں ابھی فائرنگ ہو رہی ہے, اس لیے صحافیوں کی سیکیورٹی کی وجہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. بہرحال لڑائی اب بھی جاری ہے, لیکن افغانستان کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے قندوز میں صحافیوں کو بتایا کہ آج رات دوسرا بڑا آپریشن وہ قندوز شہر میں شروع کریں گے.
تو سعید انور, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ افغان فوج کی پیش قدمی ہوئی ہے شہر میں, تو کیا کچھ شہر میں سکون نظر آ رہا ہے؟ شہری کچھ سڑکوں وغیرہ پہ نظر آیا آپ کو؟
ہم شہر کے اندر تک نہیں جا سکے کیونکہ یہی جو طالبان کچھ گھروں سے اب بھی فائرنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے صحافیوں کو شہر کے اندر نہیں لے جایا گیا. لیکن آج جو لوگ شہر گئے تھے اور دوبارہ ایئرپورٹ واپس آئے تھے, کیونکہ اب ایئرپورٹ ہی اصلی وہ جگہ ہے جہاں سے فیصلے کیے جاتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ شہر کی حالت اب بھی بہت تشویشناک ہے, لوگوں کی نقل و حرکت پر اب بھی بہت محدود ہے, دکانیں اب بھی بند ہیں, پینے کی پانی, روٹی, یہ چیزیں اب بھی بہت کم دستیاب ہے. دوسری مسئلہ آج یہ تھا کہ طالبان نے آج صبح افغانستان کے دوسرے شمالی صوبے تخار کے ایک ضلع خواجہ غار پر قبضہ کر لیا تھا. یہاں افغان حکام کا کہنا ہے کہ آج خواجہ غار کو بھی دوبارہ واپس چھین لیا گیا ہے, اور اسی قندوز شہر میں ایک ضلع جو شہر کے نزدیک ہے قلعہ زال, اس پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا تھا. جو افغان حکام کا کہنا ہے کہ قلعہ زال ضلع کی مرکز پر بھی انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. اس لیے شہر کے مختلف چاروں طرف میں اب بھی لڑائی جاری ہے, اسی کی وجہ سے لوگوں کی موومنٹ میں ابھی بھی بہت کم ہے اور محدود ہے.
بہت شکریہ. یہ تھے کابل سے سعید انور جو قدوس سے ابھی واپس پہنچے تھے اور انہوں نے ہیلی کاپٹر سے شہر میں لڑائی ہوتی دیکھی اور ماں کا احوال دیکھا جو انہوں نے ہمیں بتایا. اب سوال یہ ہے کہ اگر افغان فوج کا جیسے کہ دعویٰ ہے قندوز شہر پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ طالبان کے لیے سیاسی طور پر دھچکا ہوگا؟ ہم نے یہ بات کی اس موضوع پر داؤد اعظمی سے جو بی بی سی پشتو سروس سے منسلک ہیں.
یہ پچھلے 14 سالوں میں طالبان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے ایک بڑے شہر پر قبضہ کیا اور کم از کم 3 دن قندوز شہر ان کے کنٹرول میں رہا. لیکن پسپائی میں بھی ایک کامیابی ہے ان کے لیے, کیونکہ اس قبضے کے بعد ان کے ہاتھ بہت سا اسلحہ لگا, آرمرڈ ویکلز ہیں, بہت سی بندوقیں ہیں اور ایمونیشن وغیرہ, یہ سب کچھ ان کو مل گیا. اور اس کے علاوہ پروپیگنڈا بہت اہم ہے اس لڑائی میں, تو طالبان کو بہت مشہوری ملی, ان کا یہ امپریشن بنا کہ یہ بہت طاقتور ہیں, کہ ایک بڑے شہر پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں اور افغان فورسز کو شکست دے سکتے ہیں. تو ایک تو ایکوپمنٹ کے حساب سے اور دوسری بات پروپیگنڈا کی ہے, ان دو حوالوں سے طالبان کے لیے یہ کامیابی ہے. لیکن یہ بات کہ زیادہ دیر تک وہ قندوز شہر پر قابض نہیں رہ سکے, یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے اب تک کہ ایک بڑے شہر پر قبضہ کر لے اور اس کو اپنے پاس رکھے.
یہ صلاحیت کہاں سے آ رہی ہے داؤد ان کے پاس؟ کیونکہ دیکھیے جو ہتھیار یا گولہ بارود ملا انہیں, اب اس کی تو بات نہیں ہو رہی نا, اس سے پہلے انہوں نے آ کر شہر پر قبضہ کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں صلاحیت ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھے ہتھیار ہیں, اچھی تربیت ہے, یا یہ کہ مقامی جو پشتون آبادی ہے وہ ان کے ساتھ ہے؟
ان میں میرے خیال میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی آبادی افغانستان کے شمالی علاقوں میں پچھلے 1 سال کے دوران زیادہ بڑھی. ایک بڑی وجہ شمالی وزیرستان کی بھی ہے کہ جب پاکستان کی فوج نے پچھلے سال جون کے مہینے میں ضرب اعظم آپریشن شروع کیا تو وہاں پہ جو سینکچوری بنی تھی وہاں سے بہت سے جنگجو افغانستان کی طرف چلے گئے اور زیادہ تر افغانستان کے شمالی علاقوں میں بس گئے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ قندوز صوبے میں گورننس بہت خراب تھی, حکومت کا ادارہ جو تھا وہ بہت کمزور تھا, اندر سے اختلافات بہت زیادہ تھے اور کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بالکل تھا نہیں یا بہت کم تھا. تو اس کا فائدہ بھی طالبان نے اٹھایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض مقامی جو حکام تھے ان سے مقامی لوگ ناراض تھے, جو ظلم کیا کرتے تھے یا انصاف نہیں دیتے تھے لوگوں کو. تو ان تینوں کو اکٹھا کر کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کو یہ کامیابی ملی کہ قندوز شہر پر قبضہ کر لیں.
لیکن خیر طالبان کو یہ کامیابی ملی جو جس کو وہ قائم نہیں رکھ سکے, لیکن اگر افغان فوج قندوز پر دوبارہ قبضہ کر لیتی ہے اور صورتحال اس کے قابو میں کنٹرول میں آ جاتی ہے تو کیا افغان حکومت کی خصوصاً جو صدر ہیں ان کی حکومت کو سنبھالا ملے گا ایک طرح سے, کیونکہ ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی اور وہ کافی ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہا تھا, تو اب وہ کچھ مستحکم ہو جائے گی اس کے بعد؟
مستحکم تو ہو جائے گی, لیکن یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا تھا افغان صدر کے لیے اور اس نئی حکومت کے لیے, کیونکہ ایک تو ٹائمنگ بڑی اہم تھی. افغان حکومت کی ایگزیکٹلی پہلی برسی پر طالبان نے قندوز شہر پر قبضہ کیا, اور اس کے علاوہ اب تک افغان فورسز نے یہ کیا تھا کہ بہت سے جو شہر ہیں افغانستان کے ان کا دفاع کیا تھا اور یہ امپریشن بنا تھا ان کا کہ یہ شہروں کی دفاع کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بار اب ایسا لگا کہ شہر بھی اتنے محفوظ نہیں ہے کہ جتنا لوگ پہلے سمجھتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ اب بھی بیرونی افواج کی مدد کی ضرورت رکھتے ہیں. زیادہ تر لڑائی تو یہ خود کرتے ہیں, لیکن ایکوپمنٹ کے لیے, سرویلنس کے لیے اور جو ٹریننگ ہے اور خصوصاً ایئر فورس, ایئر پاور, اس کے لیے وہ اب بھی بیرونی افواج کی مدد کی ضرورت رکھتے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شہر بھی اتنے محفوظ نہیں ہے اور افغان فورسز کو اب بھی بیرونی افواج کی مدد درکار ہے.
بی بی سی پشتو کے داؤد اعظمی, اور یہ ان سے بات ہو رہی تھی قندوز پر حملے, جوابی حملے اور افغان فوج کے دعووں کی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت افغان صدر اشرف غنی سمیت کسی بھی حکومتی عہدیدار کو کسی بھی معاملے میں جواب دینے کی پابند نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قندوز پر طالبان کا حملہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستانی حکومت یا ادارے اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
یہ پچھلے 14 سالوں میں طالبان
پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں بنائی گئی پالیسی سے متعلق میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیولین اور فوجی قیادت شدت پسندی کے معاملے پر افغانستان کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ جب افغان حکومت میں شامل افراد پاکستان کے دشمنوں کی زبان بولتے ہیں تو یہ پاکستانی قیادت کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جب پاکستان میں شدت پسندی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو افغان حکومت سے اس واقعے میں ملوث افراد کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے, جبکہ افغانستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہو تو اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے.
پچھلی حکومت نے بھی اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ افغانستان سے تعلقات ہمارے برادرانہ بھی ہوں اور سٹیبل بھی ہوں, اور صرف پاکستانی حکومتوں نے نہیں پاکستان کے عوام نے اس دوستی کا بہت بوجھ گزشتہ 40 سال سے بوجھ برداشت کیا ہے. آج 30 لاکھ کے قریب افغانستان کے مہاجرین پاکستان میں ہیں. آپ دیکھیں کہ چند ہزار یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں آ جاتے ہیں تو وہ ممالک ہل جاتے ہیں.
یہ تھے اسلام آباد سے شہزاد ملک. اور اب چلتے ہیں نیو یارک, جہاں اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب میں انہوں نے بھارت اور کشمیر سے متعلق جن مسائل کا ذکر کیا تھا, بھارت نے آج باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں ایک تحریری شکل میں اس کا جواب بھیجا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے کل اپنے خطاب میں کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور یہ اقوام متحدہ کی بڑی ناکامی ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھائے جانے سے برہم بھارت نے اب تحریری شکل میں اقوام متحدہ میں اپنے جوابات بھیجے ہیں. بھارتی مشن کی جانب سے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر بھارت پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی ہے. بلکہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارت نہیں خود پاکستان قابض ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کشمیر سے نکل جائے. بدھ کے روز نواز شریف کے خطاب کے بعد ہی بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ میں رائٹ آف رپلائی جواب دینے کے حق کے قانون کے تحت اپنا تحریری جواب دے گا. ایل او سی پر فائرنگ کے الزامات پر وکاس سوروپ نے کہا,
دیکھیے آپ کو پتا ہے کراس بارڈر فائرنگ کیوں ہوتی ہے. کراس بارڈر فائرنگ اس لیے ہوتی ہے کہ کراس بارڈر فائرنگ کی آڑ میں انفلٹریشن کیا جا سکے, اور یہ بھی پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر فائرنگ کون کرے گا, کیونکہ انفلٹریشن کون کروا رہا ہے.
بھارت کے تحریری جواب میں فرسٹ سیکرٹری ابھیشیک سنگھ نے لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی فورم کا غلط استعمال کیا ہے اور خطے کے حقائق کے بارے میں غلط بیانی کی ہے. بدھ کے روز پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ 1947 سے اب تک کشمیر کا مسئلہ حل کیا جانا باقی ہے. ایل او سی پر فائرنگ کے خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے بھارت پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ وہ پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے.
Yet today, ceasefire violations along the line of control and the working boundary are intensifying, causing civilian deaths, including women and children. Wisdom dictates that our immediate neighbor refrains from fomenting instability in Pakistan.
پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے بھارت نے کہا کہ پاکستان کی پالیسی دہشت گردوں کو مدد دینے کی ہے, اور یہ کہ دنیا بھر کو تشویش ہے کہ اس کے اثرات اب اس خطے سے باہر بھی پھیل رہے ہیں. خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اٹھاتا رہتا ہے. بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اب پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا کیا ہے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اب سے تھوڑی دیر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گی, اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کے خطاب میں بھارت پر عائد کیے گئے الزامات کا بھی جواب دیں گی.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی, جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی تجاویز کے بارے میں بھارت کا تحریری جواب کیا تھا. ہم نے ہندوستان ٹائمز کے مدیر اور سینئر تجزیہ کار ونود شرما سے بات کی اور یہ پوچھا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان امن کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں, آخر بھارت کا رد عمل اتنا منفی کیوں ہے؟
میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو چاہتا ہے کہ بات چیت ہو اور امن قائم ہو دونوں ملکوں میں. تو اس سے مجھے لگا کہ کوئی زیادہ پیش رفت اس میں نہیں ہونے والی.
یہ
اور ابھی ہم کو انتظار کرنا چاہیے, سشما سوراج بولیں گی یو این جنرل اسمبلی میں اور ان کا جو ریئیکشن ہے وہ فارمل سٹیٹڈ کنسیڈرڈ ریئیکشن ہوگا, اس کو ہم سن کے میں سمجھتا ہوں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ سکتے ہیں.
جی وہ تو سن کے ہمیں ہم ضرور اس پر بات کریں گے. لیکن ونود شرما جی یہ بتائیے کہ کیا یہ لگ بھگ وہی تجاویز نہیں ہیں جو پاکستان کے سابق صدر مشرف اور بھارت کے سابق وزیر اعظم واجپائی کے درمیان مفاہمت کا سبب بن رہی تھی؟
دیکھیے میری بات سنیے, جب نواز شریف جب مشرف صاحب صدر تھے اس دوران اور جو بات چیت چل رہی تھی بیک چینلز میں ان کے اسپیشل ان کے جو این ایس اے تھے مسٹر طارق میرا خیال نام تھا ان کا اور مسٹر ستی لامبا جو ہماری طرف سے ایس کے لامبا ان کے بیچ میں جب بات چیت چل رہی تھی تو اس دوران آپ کو یاد ہو تو چودھری شجاعت جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد کے صدر ہیں وہ ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے اس لیے ہندوستان آئے تھے کہ ان کو انہوں نے پہلے تہیا کیا ہوا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم ہندوستان نہیں جائیں گے اور وہ آئے تھے اور کچھ کشمیری جو سیپریٹسٹ جن کو بولا جاتا ہے جب وہ پاکستان گئے تھے تو انہوں نے یو این کی بات اٹھائی تھی تو سجاد صاحب نے کہا تھا کہ اس کو اب بھول جائیے اب دوسرے طرز پہ بات چیت ہو رہی ہے تو اس سمے اس وقت مشرف کے ٹائم بالکل الگ طرز پہ بات چیت ہو رہی تھی دیٹ از from new shift from new borders to
تو شرما جی وہ بات چیت اب کیوں نہیں ہو سکتی دوبارہ اب بھی تو وہی ان کی دیکھیے نا بی جے پی کی سرکار ہے واجپائی جی بھی بی جے پی کے ایک بہت ہی مقتدر سینئر رہنما تھے اگر وہ بات چیت کو اس نہج پہ آگے لے گئے تھے تو اب موجودہ حکومت کیوں نہیں
دیکھو پرابلم یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب یا آج کے جو فوج کے جو سینپتی ہیں وہاں پر وہ جو مشرف صاحب نے بات چیت کی ہے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں لے جانا چاہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ 2003 کی جو سیز فائر ہوئی تھی وہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ ہوئی تھی, صرف اسی بات کا حوالہ ہے اس سپیچ میں, کیونکہ مشرف صاحب نے جو وراثت دی اس وراثت کو نئی سرکار وہاں ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری جو سرکار ہے وہ تو کمپوزٹ ڈائلگ بھی نہیں کرنا چاہتی, وہ تو آل انکمپاسنگ ڈائلگ کے وہ کوئی نومن کلیچ کا جھگڑا ہے, وہ تو خیر عام سی بات ہے وہ سلجھائی جا سکتی ہے. اور آج کے دن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے پاکستان ٹیررزم پہ تو بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ بھی کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی طرف کی یہ پوزیشن ہے کہ ٹیررزم کے مسئلے پہ بات چیت ہو. اور جیسے کہ آج فورن آفس اسپوکس مین نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مدعا ڈیمیلٹرائزیشن آف کشمیر نہیں ہے ڈی ٹیررائزیشن آف پاکستان ہے. تو ٹیررزم کے مدعے پر جو بات پھنسی ہوئی ہے کہ کس کو فرنٹ لوڈ کیا جائے اس کو فرنٹ لوڈ کیا جائے اور کشمیر کو بھی چھوڑا جائے, بھارت کی نظر میں شاید یہ پوزیشن ہے آج کے دن, اور وہ حریت کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, ان کو تو تھرڈ پارٹی بولا ہے حریت کو ہماری سرکار نے, تو معاملہ الجھ گیا ہے. دیکھیے پچھلے کچھ مہینوں میں معاملہ بہت الجھ گیا ہے, یہ بدقسمتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. بنا بات چیت کیے تو کوئی میرا خیال ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے بات چیت کے بنا, پر بات چیت کن مدوں پہ ہوگی اور کیا اس کا رولز آف انگیجمنٹ ہوں گے وہ دیکھنے والی بات.
پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بھارت کے ساتھ امن کے لیے جو تجاویز دی ہیں ان پر بھارت کا رد عمل کیا رہا, یہ ہم بات کر رہے تھے ہندوستان ٹائمز کے مدیر ونود شرما سے. آئیے پاکستان چلیں جہاں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں امریکی شہری مارک سیگل اس وقت انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھی شہزاد ملک اس وقت عدالت کے باہر کھڑے ہیں. جی شہزاد تفصیل.
جی مہتارا, یہ اس کی عدالتی کاروائی اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی ہے اور یہ عدالت کے حکم پر ہی کمشنر آفس ہے وہاں پر عارضی طور پر ایک عدالت لگائی گئی ہے جس میں امریکی شہری مارک سیگل کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور جو پروسیکیوٹر ہیں اس مقدمے کے ان کے بقول مارک سیگل اس وقت واشنگٹن میں پاکستانی امبیسی میں موجود ہیں اور وہاں سے وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور اب تک جو چونکہ وہاں پر اندر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ملزمان کے وکیل اندر موجود ہیں اور وہاں سے جو اندر سے جو باہر میڈیا کے ارکان ہیں ان کو جو معلومات مل رہی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے, ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارک سیگل نے ابھی تک عدالت کو یہ بتایا ہے کہ انہیں 25 ستمبر 2007 کو بینظیر بھٹو نے آگاہ کیا تھا کہ انہیں اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان نہ آئیں اور اگر وہ پاکستان آئیں تو ان کی سیکیورٹی کی ضمانت محض اس لیے دی جا سکتی ہے کہ اگر ان کے یعنی بینظیر بھٹو کے اور پرویز مشرف کے تعلقات بہتر ہوں گے, اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ وہ کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ ان کی جان جو ہے محفوظ رہے گی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ای میل کا بھی ابھی تک ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی وفات کے 10 دن پہلے یعنی 17 دسمبر 2007 کو مارک سیگل کو لکھی تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سے وہ پاکستان آ گئی ہیں لیکن انہیں جو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے یا بلٹ پروف گارڈ فراہم کی گئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس میں وہ محفوظ رہ سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے اس میں ای میل میں یہ بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جو جیمز دیے گئے تھے جو اگر کوئی خود کش حملہ اور آتا ہے یا کوئی بم دھماکہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی جیمز لگا دیے جائیں تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو روک سکے. اس لیے انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا تھا اپنے ای میل میں.
شہزاد ملک, ظاہر ہے کہ یہ گواہی تو ابھی جاری ہے اور اس کی تفصیلات آتی رہیں گی, لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ اس مقدمے میں مارک سیگل کی اس گواہی کی کس قدر اہمیت ہے؟
جی مہاپارا, اس مقدمے کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور بالخصوص سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے لیے, کیونکہ وہ اس مقدمے میں کو اکیوزڈ ہیں. اگرچہ وہ آج کل ضمانت پر ہیں اور عدالت نے انہیں استثناء دیا ہوا ہے کہ وہ سیکورٹی کی وجوہات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہوں, لیکن اگر وہ بیان اس لیے بھی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اگر سارے ثبوت ان کے خلاف آ جاتے ہیں جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ جو مقتولہ وزیر اعظم ہے بینظیر بھٹو ان کی کنورسیشن ہوتی رہی ہے یا ای میل کے ذریعے پتہ بھی چل جاتا ہے, تو پھر پرویز مشرف کے نہ صرف ان کی ضمانت مقصد ہو سکتی ہے بلکہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی جلد آنے کو ہے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے. اگر سے ان کے وکیل اس وقت عدالت میں موجود ہیں اور انہوں نے مارک سیگل کے جانبدار ہونے کا بھی الزام عائد کیا ہے, تاہم عدالت نے انہیں یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے ان کے جو تحفظات ہیں یا جو بھی انہوں نے ان پہ جرا کرنی ہے وہ یہ سوالات ان سے اس وقت پوچھے, ابھی تک ان سے پوچھنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. ابھی تک یہ ان کا بیان مارک سیگل کا بیان جاری ہے.
جی, انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے یہ تھے ہمارے ساتھی شہزاد ملک. امریکی شہری مارک سیگل کی گواہی ابھی جاری ہے. ہم چلیں گے پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی جانب, جہاں ضلع مستونگ سے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ اغوا کیے جانے والے 3 افراد نوجوان ہیں, جبکہ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں افغانستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ سے اغوا ہونے والے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کی تاحال عدم بازیابی پر حزب اختلاف نے احتجاج کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
3 افراد کو اغوا کرنے کا واقعہ مستونگ شہر میں پیش آیا. مستونگ پولیس کے اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد ایک ویگو گاڑی میں اسٹیڈیم روڈ پر واقع ایک دکان پر آئے. گاڑی میں سوار مسلح افراد وہاں سے 3 افراد کو اغوا کر کے نامعلوم مقام کی جانب لے گئے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ اغوا کیے جانے والے 3 افراد نوجوان ہیں. اہلکار کا کہنا تھا کہ مغویوں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں, لیکن تاحال ان کے اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. مستونگ شہر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اندازم 45 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے. مستونگ میں پہلے بھی ٹارگٹ کلنگ اور بدمنی کے دیگر واقعات پیش آتے رہے ہیں. دوسری جانب آج بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں قلعہ سیف اللہ سے اغوا ہونے والے 5 سرکاری ملازمین اور 1 ٹھیکیدار کی تاحال عدم بازیابی پر حزب اختلاف نے احتجاج کیا. قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسی نے اجلاس میں سلسلے میں ایک تحریک التوا پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری صرف دعووں تک محدود ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اغوا ہونے والے ملازمین اور ٹھیکیدار کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بکچی نے اس اختلاف کو یقین دہانی کرائی کہ قلعہ سیف اللہ سے اغوا ہونے والے افراد کو جلد بازیاب کیا جائے گا۔ قلعہ سیف اللہ سے اغوا ہونے والے 5 ملازمین اور ٹھیکیدار کا تعلق بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہے۔ ان افراد کو 14 ستمبر کو اغوا کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی نیوز میڈیا میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نئے ٹی وی بول کا بہت چرچا رہا ہے۔ تاہم بول کی مالک کمپنی کے جعلی ڈگری کے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد سے بول ٹی وی کا مستقبل بھی غیر یقینی ہو گیا اور اس کے سینکڑوں ملازمین کا مستقبل بھی داؤ پر لگ گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی، ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
اچھے روزگار کے غرض سے بول ٹی وی میں ملازمت اختیار کرنے والے آصف ٹوبہ اور ان کے اہل خانہ آج فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ بنی ایگزیکٹ کمپنی کا جعلی ڈگری اسکینڈل، جس کی وجہ سے ادارے کے اکاؤنٹ منجمد ہو گئے۔ آصف کا کہنا ہے کہ اب تو ان کے گھر کا چولہا بھی بجھ گیا ہے۔
ہمیں بڑے بڑے خواب دکھائے گئے کہ یہاں پہ یہ ہوگا، لائف سٹائل ہوگا، آپ کو 6 مہینے بعد انکریمنٹ ملے گا، بونس لگے گا، پک اینڈ ڈراپ ملے گی۔ ہم نے اس خواب کو خواب سمجھ کے ہم نے اس کو جوائننگ دی اور ہمارا لائف سٹائل کیا چینج ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ جو ہمارا پہلے کا جو بچا کچا لائف سٹائل تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا مال مکان بل دے گیا کہ یہ بل جمع کروا دے، آج آخری ڈیٹ ہے۔ اب بل جمع کیسے ہوگا؟ جو دوپہر کو کھانا پکنا ہے وہ نہیں پکے گا، بل چلے جائے گا بس۔ اور بچوں کی 2-3 مہینے کی فیس ہے جو نہیں دے گی، اور مال مکان نے کہہ دیا کہ گھر خالی کر دو۔ اس حالات میں بندہ کس کا سہارا لے، کس کا سہارا نہ لے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔
یہ کہانی بول ٹی وی سے وابستہ صرف ایک میڈیا کارکن کی نہیں بلکہ کچھ عرصے قبل سوشل میڈیا اور ملکی اخبارات میں بڑے اشتہارات، پرکشش تنخواہوں اور کارکنوں کو دی جانے والی سہولتوں کا سن کر ملک بھر کی میڈیا انڈسٹری کے سینکڑوں افراد نے بول ٹی وی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ادارے کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ خاور نعیم ہاشمی کا کہنا ہے،
تمام لوگ جو بول میں آئے انہوں نے خواب دیکھا، سنہرے خواب دیکھے، آنکھوں میں خواب سے جائے اپنا ایک آشیاں بنایا۔ اس سے پہلے کہ ان کے جو خواب ہے وہ چنتے اپنے خوابوں کو، ان کے خواب چھیننے کی کوشش کی پاکستان کے روایتی سیٹھ میڈیا نے۔ میڈیا مین کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا تھا، دکھانا تھا لوگوں کو کہ جرنلسٹ جیسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں معاف کیجیے گا کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ایک بلیک میلر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، ایک طاقتور آدمی کے نام پہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں جرنلسٹ سے لوگ ڈرتے ہیں۔
مالی مشکلات کے بعد صحافتی تنظیموں اور بول ٹی وی سے وابستہ ملازمین نے اپنے حق کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، مگر کسی سطح پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن اس سال اگست کے اواخر میں ایک اور نیوز گروپ اے آر وائی نے اعلان کیا کہ وہ بول ٹی وی کی باگ ڈور سنبھال رہے ہیں، جس سے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
جو فیسلٹیز آپ کو پرومس کی گئی ہیں انشاءاللہ وہی ملیں گی، ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے بہتر ملے۔
لیکن بہت جلد ہی بول ٹی وی کے ملازمین کی یہ آخری امید بھی دم توڑ گئی جب بول اور اے آر وائی نے آپس میں کوئی بھی معاہدہ نہ ہو سکنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد سینکڑوں ملازمین کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں سینکڑوں ملازمین کو اچانک برطرف کر دیا جانا اور کئی مہینے ملازمین کو تنخواہیں نہ دینا کوئی نئی اور غیر معمولی بات نہیں۔ بول ٹی وی اور ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شعیب شیخ اس وقت جعلی ڈگریوں کے مقدمے میں زیر حراست ہیں، جبکہ آصف ٹوبہ اور ان جیسے کئی ملازم یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل اب انہیں کہاں لے جائے گا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز۔
سربین اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن بی بی سی اردو .com کی تازہ ترین خبریں آپ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں۔ سربین کے ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن سے راج نارائن سوامی نے اور اسلام آباد سے اسرار الحق نے۔ ماہ بارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں عام عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
بھارت نے وزیر اعظم نواز شریف کے خطے میں امن کے چار نکاتی فارمولے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیر سے فوجوں کا انخلا نہیں بلکہ پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنا مسئلے کا حل ہے. بینظیر بھٹو قتل کیس میں استغاثہ کے اہم گواہ امریکی صحافی مارک سیگل نے ویڈیو لنک کے ذریعے راولپنڈی کی عدالت کو اپنا بیان قلم بند کروایا ہے. روس نے شام میں آج دوسرے دن بھی فضائی حملے کیے ہیں جن میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. افغان شہر قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی بدستور جاری ہے جبکہ کابل میں لوگوں نے طالبان کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. اور حکومت پاکستان نے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی کرنے اور ان کی فنڈنگ کو حکومتی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.